وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اوپر یہ مضمون چل رہا تھا کہ جو آدمی ایک ایمان والا دوسرا کافر، کافر اپنے دنیاوی مال کے اوپر ہرا رہا ہے، مومن سکھانے کے اوپر نصیحت کر رہا ہے. اس پر جب کافر کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ تعالی کی طرف سے اس کے باغ پر ایک عذاب آیا اور اس عذاب کے اندر اس کا پورا باغ اللہ نے ہلاک فرما دیا. اس ہلاکت کے وقت پر وہ انسان خود اپنی ذات کی مدد نہیں کر سکا کہ اپنے باپ کو بچا سکے، اور کوئی انتقام بھی نہیں لے سکا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابلہ کر لے. یہ دنیا کی فانی نعمتوں کا حال ہے. اس فنائیت کو واضح کرنے کے لیے دوسری مثال یہاں لائی جا رہی ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ سے. یہاں آیت کریمہ میں مثال دی گئی دنیا کی زندگی کو پانی کے ساتھ. گویا مشبہ اور مشبہ بھی یہ دنیا اور پانی ہے. یہ دنیا کی شکل، صورت، حقیقت پانی کے مثل ہے. اس مثال کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک مردار زمین ہوتی ہے، اس بنجر زمین کے اوپر جب پانی گرتا ہے بارش کا، تو اس کی وجہ سے وہاں گھاس اگتی ہے، درخت اور پودے اگتے ہیں، اور وہ درخت اور پودے ہرے بھرے، ترو تازہ، بہترین ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری زمین ہری بھلی لہلہاتی معلوم ہوتی ہے اور دیکھنے والوں کو رونق اور اس کا منظر بڑا عمدہ لگتا ہے. لیکن یہ ہریالی زیادہ دیر تک نہیں چلتی. جب بارش پڑنا گرنا بند ہو جاتا ہے اور پھر گرمی کے ایام آتے ہیں اور پھر پانی زمین کو نہیں ملتا، تو اس وقت یہ ہری ہری گھاس پھر سوکھ جاتی ہے اور ایسی خشک ہو جاتی ہے کہ پہلے تو اس کا ہرا بھرا رنگ ختم ہوتا ہے، پھر وہ گھاس، پھول، پودے پیلے پڑ جاتے ہیں. پیلے پڑنے کے بعد جب وہ بالکل سوکھ جاتے ہیں تو پھر زمین سے اکھڑ جاتے ہیں، اور اکھڑ کر کے ادھر ادھر چورے چورا ہو کر کے منتشر ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. جانور کھا جائیں گے، رون ڈالیں گے، اور حال ایک وقت پر اس تک پہنچ جائے گا کہ وہ ہرے بھرے گھاس اور پودے سوکھ کر کے چورا ہو کر کے منتشر ہو کر کے ختم ہو جائے گا. اور پھر آپ زمین کو دیکھو تو پوری زمین بالکل ویران، سوکھی، بے آب و گیا، ایک دم بنجر پڑی ہوئی نظر آئی. باری تعالیٰ فرماتے ہیں اس دنیا کا حال یہی ہے. جبھی سے یہ دنیا تم کو پر رونق، پر بہار معلوم ہو رہی ہے، اس کی رونق، اس کی بہار، اس کی ہریالی یہ دائمی اور پائیدار نہیں ہے. اس کی ہریالی ختم ہونے والی چیز ہے. لہذا جو فانی دنیا ہے اور فانی اس کی رونق ہے، اس کے پیچھے دل لگا کر کے اپنی زندگی کو، صلاحیت کو برباد مت کرو. وَضَرِبْ لَهُمْ، آپ ان کو بیان کر دیجئے دنیا کی زندگی کا حال جیسی بارش کا پانی ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، اب یہ پانی جب زمین کے پودوں کے ساتھ ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پوری زمین سیراب ہوتی ہے اور ہری بھری ہو جاتی ہے، وحسن، اور اس کا منظر بڑا حسین اور خوبصورت ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ گرمی کے موسم میں وہی ہرے بھرے پودے گھاس سوکھ کے حشیمن چورے چورا ہو کر کے متفرق ہو جاتے ہیں. پہلے خشک ہوں گی یابس، اس کے بعد چورا ہو کر کے منتشر ہو کے ختم ہو جائے گی. تدروح ریا، اور وہ ذرات گھاس کے پتوں کے ہوا میں اڑتے ہیں. تجروح ریا، ہوا اس کو اڑا کر کے لے جاتی ہے. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کے اوپر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ آج کی ہریالی کل کی ویرانی، آج کی تازگی کل کی بربادی، اللہ تعالی اس کے اوپر پوری قدرت رکھتے ہیں. لہذا تم اس فانی دنیا کے اوپر اپنا دل مت لگاؤ. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور اولاد، یہ دونوں کے دونوں دنیا کی زندگی کی رونق ہے. کیا مطلب؟ مال کے ذریعے سے انسان جمال حاصل کرتا ہے. مال ہوگا لوگوں میں عزت ہوگی، مال ہوگا اچھے کپڑے پہنے گا، مال ہوگا اچھا کھائے گا، مال ہوگا اچھی سواری استعمال کرے گا، مال ہوگا اچھا مکان بنائے گا. اس دنیا کی زینت اور جمال کا دار و مدار مال کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ مال ہو اور اولاد نہ ہو تو وہ گھر بھی ادھورا ہوتا ہے. اسی لیے اس دنیا کی زندگی کی دوسری رونق یہ کہ اولاد سے انسان کا گھر بھرا ہرا معلوم ہوتا ہے، اور اولاد نہ ہو تو گھر ویران معلوم ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں دنیا کی زندگی کی رونق ہے، اور انسان اولاد کے ذریعے سے بھی جمال حاصل کرتا ہے. دیکھو میرے بیٹے کتنا کماتے ہیں، میرے بیٹے کتنے ذہین ہیں، میرے بیٹے تو حافظ علی مولوی مفتی قاری القاب گناتے آدمی نہیں تھکے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں جمال کی ہیں اور زینت کی ہے، مال بھی اور اولاد بھی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے. یعنی بہت سارے لوگ اس کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر فخر کرتے، حالانکہ یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے. اب دیکھو قرآن میں دو طرح کی آیت آئی، اور دونوں آیتوں میں بظاہر تعارف معلوم ہوتا ہے. یہاں فرمایا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، دوسری آیت میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنۃ. تو دونوں کے درمیان میں ربط یہ رہے گا کہ مال اور اولاد اگر شرعی طریقے سے شریعت کے ضابطے کے مطابق حاصل کیے جائے اور ان کا استعمال شریعت کے ضابطے کے مطابق ہو تو وہ یقیناً دنیا کی زندگی کی زینت ہے. مال شرعی طریقے سے کمایا، شرعی طریقے سے خرچ کیا، اولاد حلال طریقے سے حاصل کی اور نیک کام میں اولاد لگی ہوئی ہے، تو یقیناً یہ زینت ہے دنیا کی زندگی کی. اور اگر ان میں ایک جانب بھی غلط ہو جائے، حاصل کرنا حرام طریقے سے مال کو بھی اور اولاد کو بھی، یا ان کا استعمال حرام طریقے کیا جائے، تو پھر وہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑا کتنا ہے، بڑی مصیبت کا باعث ہے. مال بھی مصیبت کا باعث اور اولاد بھی مصیبت کا باعث. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو پانچ سوال ہوں گے، اس میں سے دو سوال تو مال کے متعلق، من اين اكتسبه واين انفقه، کہاں سے کماتے تھے، کہاں خرچ کرتے تھے. پانچ میں سے دو سوال مال کے متعلق. راہ اولاد کا معاملہ تو اس کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے، اللہ کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتی، ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. اسی لیے اگر اس نے شرعی طریقے سے حاصل نہیں کیا اور شرعی طریقے سے اس کا استعمال نہیں ہوا تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی فتنے کی یعنی مصیبت اور بلا کی دوسرا مطلب یہ سمجھنا چاہیے فتنہ بمانا آزمائش. مال اور اولاد کے ذریعے انسان کا امتحان ہوتا ہے. دونوں کے خاطر وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے یا اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے. اگر مال اور اولاد کے خاطر اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ چھوڑتا نہیں ہے تو یقیناً یہ زینت الحیات الدنیا ہے. اور اگر مال اور اولاد کے خاطر اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ دنیا کی زینت بن کر کے باقی نہیں رہے گا بلکہ یہ اس کے لیے آزمائش اور جو ہے تکلیف کا باعث بن جائے گا. تو المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اب بعض مفسرین نے اس کے ذریعے سے ایک نتیجہ نکالا کہ دیکھو جتنی بھی اس دنیا کے اندر زینت اور رونق کی چیزیں ہیں وہ پائیدار نہیں ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. ہم شاندار کپڑے پہن کر کے نکلے تو کتنی دیر, شام کو محل ہے, دوپہر میں کڑا چلی, پھر اس کے اوپر دھبے, زینت کتنی. ہر چیز کا یہی حال ہے. دنیا کی زینت کی جتنی بھی چیز ہے لذت الثیاب یوم, کپڑوں کی لذت ایک دن کی ہوا کرتی ہے. لذت الطعام ساعت, کتنا ہی عمدہ آدمی کھانا کھانے بیٹھے لیکن کتنی دیر, جتنی دیر زبان کے اوپر ہے اتنی دیر, ساعت ایک گھڑی کے واسطے. اس دنیا کی جتنی بھی زینت کی چیزیں ہیں وہ دائمی اور باقی نہیں ہے بلکہ تو پھر مال اور اولاد یہ بھی دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور یہ بھی فانی ہے اور باقی رہنے والی نہیں. لہذا تم اس کے اوپر اتراؤ مت, اس کے اوپر گمن مت کرو. اللہ تعالیٰ کی یہاں باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں اس کو حاصل کرنے کی فکر کرو. والباقیات الصالحات, باقی رہنے والی نیکیاں, خیر عند ربک ثوابا, اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کا بدلہ بہت اچھا ملے گا, اس کے اوپر اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑا عطا فرمائیں گے. وخیر العمل, اور اس کے اوپر امید لگانی چاہیے, امید نیک عمل کے اوپر, نیکیوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ نیکی نجات کا ذریعہ بنے گی, عزت کا ذریعہ بنے گی, جنت کا ذریعہ بنے گی, جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بنے گی. باقی یہ دنیا کی رونق کوئی اللہ تعالیٰ کی یہاں کام دینے والی نہیں. اب باقیات صالحات سے کیا مراد, حضرات مفسرین نے اس میں متعدد اقوال ذکر کیے ہیں. ایک قول تو یہاں بھی موجود ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یعنی یہ کلمہ ذکر اور تسبیح کے یہ ہیں باقی رہنے والی نیکی کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑا اجر اور ثواب ملے گا. اور اسی میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی. نمبر دو, بعض حضرات نے پنج وقتہ نماز مراد لیے کہ پانچ وقت کی نماز یہ باقی رہنے والی نیکی ہے. نمبر تین, حج کے اعمال مراد لیے. نمبر چار, رمضان کے روزے مراد لیے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اچھی باتیں, جو بات بھی اچھی ہو وہ تمام کے تمام باتیں باقی رہنے والی نیکی ہے. اور اچھی بات میں کیا آئے گا, کسی کو علم سکھانا, کسی کو دین کی طرف بلانا, اللہ کی طرف بلانا اور بھلے کام کی طرف بلانا, یہ سب کی سب چیزیں جو اچھے کلمات کہلاتے ہیں وہ بھی باقیات صالحہ ہیں. بعض مفسرین نے اس سے نیک لڑکیاں مراد لی ہیں. اس آیت کے ذیل میں ایک حدیث نقل کی, قیامت کے دن ایک شخص کو, یعنی ایک نو ہوگی, ایک بہت بڑی جماعت لوگوں کی کہ جن کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں گھسیٹ کر کے فرشتے لے جائیں گے, تو ان کی نیک لڑکیاں شور مچائے گی, چلائے گی اور کہے گی کہ اللہ یہ ہمارا باپ इसने बहुत मेहनत से हमको पाला, बड़ा किया, हमारी परवरिश की, इसने बहुत मेहनत, मजदूरी, मुलाजमत, काश्तकारी करके हमारे लिए बड़ी मेहनत की थी। उन लड़कियों के शोर मचाने के ऊपर और सिफारिश करने पर अल्लाह ताला उस बात की मगफिरत फरमा देंगे। गोया कि वो नेक लड़कियां उसको काम आई नजात के वास्ते, और बाद में वल बाकिया तो सालेहात से तमाम नेक आमाल मुराद लिए हैं कि जितने भी नेक आमाल है वो सब के सब अल्लाह ताला के यहाँ उसके लिए नजात का बाइस बनेंगे। وَيَوْمَ يُسَيِّرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا। قیامت کے دن اللہ تعالی پہاڑوں کو چلائیں گے، یعنی اس وقت پر یہ پہاڑ جو زمین کے اوپر جمے ہوئے اور ایک حالت پر ایک جگہ پر مستحکم کھڑے ہوئے، وہ قیامت کے دن روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ہواؤں میں اڑتے ہوں گے، چلتے ہوں گے اور ایک جگہ کے اوپر قائم نہیں ہوں گے۔ جب اتنی بھاری بھرکم پہاڑ جیسی چیز ایک ہلکی پھلکی بے حیثیت اڑنے گھومنے والی ہو جائے گی تو پھر دوسری چیزوں کا تو کیا حال ہے؟ ایک مضبوط ترین چیز کا یہ حال ہوگا تو پھر دوسری چیزوں کا قیاس کر لو کہ ان کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، پر آپ دیکھیں گے پوری زمین کو کہ بالکل کھلی ہوئی ہے، یعنی جس طریقے سے چارپائی کے اوپر چادر بچھی ہے اور اس کو چند لوگ استعمال کر کے جاوے کر چنیاں پڑ جاتی، وہ چنی چھو جاتی ہے چادر میں، پھر گھر والے ایک طرف سے کھینچ کر کے اس کو پوری سپاٹ کر دیتے ہیں۔ اور یہ دنیا لوگوں نے بہت استعمال کی، اس میں بہت اونچ نیچے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں کھڈے ہیں، کہیں ٹیلے ہیں، کہیں نشیب ہے، کہیں فراز ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک طرف سے کھینچیں گے، پوری زمین سپاٹ ہو جائے گی، نہ اونچ نہ نیچ، نہ نشیب، نہ فراز، نہ پہاڑ، نہ ٹیلے، نہ کھڈے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ایک دم سپاٹ یہ پوری زمین ہو جائے گی۔ اور انسان چھپتا کہاں کسی چیز کی آڑ میں، کوئی اونچی چیز کے آڑ کے پیچھے جا کے چھپ جائے یا کسی گہری چیز میں اتر کے چھپ جائے، جب میدان قیامت کے اندر کوئی نشیب فراز چیز باقی نہیں رہے گی تو انسان کے لیے چھپنے کی بھی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی، ہر ایک انسان بالکل سامنے ہوگا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم قیامت کے دن ایمان والوں کو، کافروں کو، سب کے سب لوگوں کو جمع کر لیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور کسی بھی انسان کو ہم چھوڑیں گے نہیں، سب کے سب انسانوں کو ہم محشر کے اندر جمع کر لیں گے۔ دیکھو نغادر یہ غدر سے مشتق ہے، جس کے معنی آتے ترک الوفا، اسی لیے تالاب کو غدیر کہتے عربی زبان کے اندر، اس لیے کہ تالاب کا پانی ایک جگہ رکا ہوا ہوتا ہے، بہنا بند ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو جو ہے غدیر کہا جاتا ہے۔ تو کہا قیامت کے دن ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے اور یہ محشر کی حالت ہوگی۔ چنانچہ تمام کے تمام انسان میدان قیامت میں آئیں گے اور زمین کے اندر جو تبدیلیاں ہوگی اس کو اپنی آنکھوں سے یہ لوگ دیکھیں گے کہ ہو یہ زمین، یہ دنیا، یہ آسمان، اس میں کیسی کیسی عجیب عجیب تبدیلیاں ہو رہی ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کے علاوہ دوسری زمین بدل کے لائی جائے گی اور اس پر محشر کا میدان قائم ہوگا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ زمین کو بدلیں گے تمام کے تمام انسان اس وقت پر پل سراط پر ہوں گے، سب زمین کی تبدیلی کا کام ہو جائے گا، یا ملائکہ کے پروں پر کھڑے ہوں گے اور اس وقت پر اللہ تعالیٰ زمین کی تبدیلی کا کام کریں گے، اور اس وقت سارے لوگ اس کے مناظر کو دیکھتے ہوں گے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ یہ دنیا زمین کی کیا حیثیت ہے۔ دیکھو یہ سب بھیانک مناظر، بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ کتنی آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تمام کے تمام لوگ اپنے رب کے سامنے سنسکتا کھڑے کیے جائیں گے. جیسے نماز کے اندر صف ہوتی ہے, اس طرح تمام لوگوں کو صفوں کی ترتیب کے اندر کھڑا کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بلند آواز سے پکاریں گے, اے میرے بندو, میں تمہارا اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, میں سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہوں, میں احکم الحاکمین ہوں, میں بہت جلدی حساب کرنے والا ہوں, اے میرے بندو, تم پر کوئی خوف نہیں, تم پر کوئی غمگین نہیں, چلو آ جاؤ جلدی جلدی میدان قیامت کے اندر, تمہارا سوال جواب ہوگا, تمہارا حساب لیا جائے گا. بڑے فرشتوں, میرے بندوں کو صفوں کے اندر کھڑا کر دو, ان کے پوروں کے اوپر, قدم کے پوروں کے اوپر ان کو حساب کے لیے کھڑا کر دو. تو قیامت کے دن سب راستہ انسانوں کو لایا جائے گا. اب یہ صفوں کی ترتیب کیسے ہوگی؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی صف الگ, انبیاء اللہ کی صف الگ, مومنین عام مومنین کی صف الگ, کافروں کی صف الگ, منافقوں کی صف الگ, اس طریقے سے اعمال کے اعتبار سے الگ الگ صفوں کی ترتیب ہوگی. صفوں کی ایک دوسری ترتیب بھی ہوگی امتوں کے اعتبار سے, امت آدم ایک صف میں, امت عیسیٰ ایک صف میں, اور دوسری امتیں ایک صف میں, گویا کہ صفوں کے اندر امم کی ترتیب بھی ہوگی. اور جس امت کی تعداد زیادہ ان کے لیے صفیں بھی زیادہ کی جائے گی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, اہل الجنت مئۃ وعشرون صفاً فکم منہا ثمانون صفاً, کل 120 صفیں تو جنت میں جانے والوں کی الگ کر دی جائے گی, اور اس میں سے 80 صفیں اس امت محمدیہ کے واسطے ہوں گی. تو جس قدر تعداد زیادہ, اس قدر صفوں کی تعداد بھی زیادہ. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره, سب کی بات یہ ہے کہ تم ہمارے پاس آؤ جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا, یعنی جب تم ماں کے پیٹ سے نکل کر کے دنیا کے اندر آئے تھے, جیسا اس وقت تمہارا حال تھا, بِأَيْنِهِ ویسا حال محشر کے اندر ہوگا. ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے والا بچہ, اس کے پیر میں چپل نہیں ہوتی ہے, اور اس کے بدن کے اوپر کپنا کی چمڑی بھی لگی ہوئی ہوتی ہے, بدن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوا کرتا ہے. اب اس بات میں روایت پڑھو گے, حفاتن توراتن برالن, تین کیفیت آئی, ننگے بدن, ننگے پیر, اور کپنا کی چمڑی کے ساتھ انسانوں کو میدان قیامت کے اندر جو ہے جمع کیا جائے گا. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا, دنیا میں تو تم لوگ ایسا خیال کرتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی دوبارہ زندہ کیے جانے کا وقت آنے والا نہیں ہے, یعنی آخرت, حساب کتاب اور دوبارہ جمع کیے جانے کا کوئی وقت آنے والا نہیں. یہ تو تم آخرت کا انکار کرتے تھے, اور آخرت کا انکار کر کے نیک اعمال نہیں کرتے تھے, اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے. اوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كتاب سے مراد ہے یہاں پر اعمال نامہ. اعمال نامہ مومنوں کو دائنے ہاتھ میں ملے گا, کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. تمام لوگوں کے اعمال نامے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے لیے, وہاں سے ایک ہوا چلے گی اور تمام اعمالوں کو ہوا کے اندر اڑائے گی, اور اعمال کے دفاتر ہواؤں میں اڑ کر کے انسانوں کے پاس آ کر کے گریں گے. جتنے بھی نیک اور ایمان والے ہیں ان کے چہرے ایک دم سفید چمکتے ہوئے, اور ان کے دائنے ہاتھ میں آ کر کے ان کے اعمال نامے گریں گے. तो वो मार्ग ऋषि के एक दूसरे को बताते फिरेंगे, आओ मुखरा किताबिया, ये मेरा अमल नामा करो, उसमें नेकी नेकी है, नेकियां ज्यादा हो गई, मैं कामयाब हो गया। दूसरी तरफ जितने खासिक काजिर कुफार मुशरिकीन नाफरमान, उनके चेहरे एकदम सियाह और काले पड़े हुए होंगे और उनके बाएं हाथ के अंदर आमाल नामे जाकर के पड़ेंगे, तो उस वक्त के ऊपर वो कहेंगे या लैतनी लम उत किताबिया, उनका कोई अच्छा रहता। जैसे कि जिनको पहले से अंदाजा होता है तो रिजल्ट लेने ही नहीं आते, इस तरीके से या लैतनी लम उत किताबिया, काश मुझे अमल नामा मिलता ही नहीं तो कितना अच्छा होता, इस तरह के जुमले वो लोग बोलेंगे। तो बोला पूरी जिंदगी के अंदर जो अमल किए, लिखने वाले मलाइका वो उनके अमल आप ये रख देंगे और हवा उड़ा करके उनके हाथ के अंदर पहुंचा देगी। फतरल मुजरिमीन, उस वक्त पर आप मंजर ऐसा देखोगे कि जितने भी काफिर मुजरिम गुनेगार नाफरमान लोग हैं, उससे फिमा भी आमाल नामों में बातें लिखी हुई है, उसकी वजह से वो डरते और कांपते होंगे। इसीलिए कि उनको मालूम है कि हमारे अमाल नामे में गुना ज्यादा, इसीलिए हमको तो फटके छोड़ने वाले हैं, इसीलिए वो डरते होंगे, मुश्किल नफी बराबर डर रहे होंगे। वयकुलून, और वो अपनी जुबान से कहेंगे जबकि वो अपने अमाल नामे को देखेंगे, या वैलतना, हाय हाय, अफसोस अफसोस, हम भी करेंगे वो अपनी जात को। ये वही लेता ये मकबर है, उसका कोई फैल आता नहीं है। माँ आदम किताब, इस अमल नामे को क्या हो गया, उसने कोई छोटी चीज भी नहीं छोड़ी, कोई बड़ी चीज भी छोड़ी, हमारे छोटे छोटे गुनाह भी उसमें लिखे, बड़े बड़े गुनाह भी उसमें लिखे, हर चीज इसके अंदर लिखी हुई है। इल्ला अहसा, मगर उसके अंदर तमाम की तमाम चीजें मौजूद है। अगर यहाँ एक इश्काल खड़ा होता है, अगर कि मुफस्सिर ने जो मुजरिमीन का तर्जुमा काफिरीन से किया, उस सूरत में तो कोई इश्काल नहीं है, लेकिन मुजरिमीन को अगर आम रखा जाए, काफिरीन तो है ही, लेकिन जो मुसलमान मुजरिमीन है वो भी जाहिर बात है कि अपने आमाल नामे में अपने गुनाहों की कसरत की वजह से डरते होंगे, और उनके लिए भी यही फरमाया गया, अला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इस सूरत में एक इश्काल पैदा होता है दूसरी आयत से, इन तज्तनिबू कबायरा मा तुनहौन अन्हु नुकफ्फिर अन्तुम सय्यातिकुम, कि तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे तो हम तुम्हारे कबीरा गुनाहों को माफ कर देंगे। इसके अलावा हदीस में बड़ी फजीलतें आई, मसलन आपने मिश्कात के शुरू में रिवायत पढ़ेंगे कि वुजू की बरकत से गुनाहे सगीरा माफ हो जाते हैं। आदमी जब वुजू करता है इस्तिहलाल वुजू, तो उसके अंदर चेहरे के गुनाह धुल के गिर जाते हैं, हाथ के गुनाह धुल के गिर जाते हैं, तो बहुत से नेक आमाल की बरकत से गुनाहे सगीरा साकित हो जाते हैं। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, तो इसका ये पैदा होता है कि जब हदीस में कुरान में ये सब फजीलतें आई कि तौबा की बरकत से, कबीरा से बचने की बरकत से और नेक आमाल की बरकत से सगाईर साकित हो जाते हैं, तो यहाँ क्यों कहा गया कि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। तो मुफस्सिरीन ने उसका जवाब ये दिया, अब दरअसल ये है कि मलाइका अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, कि उनकी जिम्मेदारी है लिखने की, हर चीज लिखो, जो बोले जो करे वो लिखो, लिहाजा वो मलाइका तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने में जर्रा बराबर कोताही नहीं करते। लाया सुनल्लाह मा अमरहुम वयफअलून मा युमरून, वो जर्रा बराबर कोताही नहीं करते। अब इन्होंने तो अपनी कार्रवाई कर ली लिखने की, जो करनी थी वो, अब रहा मसला माफी का और गुनाहों के साकित होने का, तो अल्लाह सुबहानहु व तआला अहले ईमान मुजरिमीन के तमाम गुनाह जो आमाल है
और कुल आमाल से
उनकी नेकियों की बरकत से वो माफ हुए। तो पहले मरहले के अंदर तो उनके तमाम गुनाह बताए जाएंगे कि देखो तुम्हारे इतने सारे गुनाह, लेकिन तुम्हारे वुजू की वजह से फुला फुला माफ हो गए, तुम्हारी नमाज की वजह से फुला फुला माफ हो गए, तुम्हारे इस्तिगफार की वजह से फुला फुला माफ हो गए। ताकि इसलिए किया जाएगा ताकि उसको अल्लाह ताला की नेमत की शुक्रगुजारी और कदरदानी हो कि मेरे अल्लाह कितने अच्छे, मेरे गुनाह तो इतने सारे थे लेकिन मेरी नेकियों और वुजू नमाज की बरकत से अल्लाह ताला ने मेरे फुला 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 गुनाह को माफ कर दिया। तो कानूनी और सरकारी कार्रवाई के अतबार से मलाइका ने हर चीज लिख ली और उसमें जो माफ करना था वो माफी फिर इनको अलग से बता दी जाएगी ताकि इस माफी के ऊपर भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। वजदू मामिल हादिरा, और जो अमल भी उन्होंने किया नेक या बुरा वो अपने अमाल नामे में बिल्कुल मौजूद पाएंगे। वला यज़लिम रब्बुका अहदा, आपका रब किसी के ऊपर जर्रा बराबर भी कयामत के दिन जुल्म नहीं करेगा। क्या मतलब जुल्म नहीं करने का? एक मतलब उसका ये है किसी ने कोई नेकी की हो और वो नेकी फरिश्तों ने लिखी नहीं हो जानबूझ के या लिखना भूल गए हो, ऐसा जुल्म किसी पर नहीं होगा। नंबर दो, जो गुनाह किसी ने किया नहीं वो गुनाह फरिश्तों ने लिख दिया हो, ऐसा नहीं होगा। नंबर तीन, इनके गुनाहों के मुकाबले में जितनी सजा उनके लिए होनी चाहिए उस सजा में अल्लाह ताला कोई इजाफा नहीं फरमाएंगे। इन गुनाह इतने और सजा इतनी बड़ी, ऐसा अल्लाह ताला के यहाँ नहीं होगा। हाँ नेकियों में तो होगा कि तुम्हारी नेकी भी इसके मुकाबले में जन्नत का दर्जा ये, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से और ऊंचा दर्जा दिया जाए, ये तो होगा। लेकिन गुनाह के मुकाबले में जब सजा देने की बारी आएगी तो उसमें जायद सजा अल्लाह ताला की तरफ से दी जाएगी नहीं। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला किसी मोमिन की नेकी को भी कम नहीं करेंगे, बगैर जुर्म के किसी को सजा भी नहीं देंगे। आपके दुनिया की हुकूमतों में ये तमाम चीजें आम है, कोई गुनाह न करे बेकसूर उसको सजाएं दी जाए, और कोई जो है अच्छे काम करे उसके अच्छे कामों को कसदन भुला और मिटा दिया जाए, ये दुनिया की हुकूमतों में आम चीज है। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ ऐसा कोई जुल्म नहीं होगा। जी पेशी होगी अल्लाह के दरबार में जो इंसानों को हाजिर किया जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन तरह की पेशियां मैदान कयामत में होगी। नंबर एक, हदीस के अंदर आया कि पहली पेशी झगड़े के वास्ते होगी, यानी इंसान जैसे दुनिया में लड़ता झगड़ता है, ये काम मैंने नहीं किया, ये काम मैंने नहीं किया, ऐसा मैंने नहीं किया, ये बुराई मैंने नहीं की, जिस तरह दुनिया में लड़ता झगड़ता है ऐसी लड़ाई झगड़े की कयामत के दिन भी कोशिश करेगा। अल्लाह ताला के सामने आकर के हुज्जतबाजी करेगा, अल्लाह ये गुनाह मैंने कहा किया, मैंने कहा झूठ बोला, मैंने कहा शिर्क किया, और उसमें भी कसमें खाकर के वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, हे अल्लाह तेरी जात की कसम हम का शिर्क करते थे। तो जिस तरह दुनिया में अपने जराइम के बारे में इंसान झूठ बोलते थे और झगड़े करते थे, इस तरह मैदान कयामत के अंदर अल्लाह के सामने पेश होकर के झूठ बोलेंगे, अपने जराइम के बारे में झगड़े करेंगे, जराइम के बारे में इंकार करेंगे। एक पेशी तो पहली ये होगी इंसानों की, और इस पेशी का हासिल किया مجرم لوگ سزا سے بچنے کی کوشش کریں گے. فلانی جھوٹ بول کے جہنم سے بچ جاتے ہو تو, لڑ جھگڑ کے انکار کر کے بچ جاتے ہو تو بہت اچھا, اس کے لیے یہ کوشش کریں گے. نمبر دو, دوسری پیشی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے سامنے اتمام حجت کیا جائے گا, اور دنیا میں ان کے اوپر عذاب کو بھیجا گیا تو اس عذاب کے معاملے میں حجت قائم کی جائے گی. دیکھو تم لوگ نافرمانی کرتے تھے, تمہاری نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر بھیجا گیا تھا. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم, حضرت ہود علیہ السلام کی قوم, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم, جن جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ان کی مزید اتمام حجت اللہ کے سامنے پیش کر کے, کیونکہ وہ لوگ تو یہ کہیں گے کہ ہم پر عذاب غلط آیا تھا, ہم عذاب کے حقدار ہی نہیں تھے, تو اتمام حجت کر کے عذاب کا اثبات کیا جائے گا اور پھر ان کو جہنم کی آگ کے اندر بھیج دیا جائے گا. نمبر تین, تیسری پیشی جو ہوگی وہ مومنین کی پیشی ہوگی, اور یہ پیشی مغفرت کے لیے ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو تنہائی میں بلا کر کے ایک ایک جرم کا اعتراف کرائیں گے, اور کچھ چھوٹی موٹی سرزنش سمجھی بھی ہو جائے, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے جرائم کو معاف فرما دیں گے. یہ تیسری جو پیشی ہوگی وہ مومنین کے واسطے خاص ہوگی. اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں متعدد مقامات کے اوپر ذکر کیا گیا, اور ہر جگہ ذکر کیے جانے کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہے. قرآن کے اندر جو واقعات کی تکرار ہوئی ہے, یہ تکرار کوئی بے سود بے فائدہ نہیں ہے. سیاق و سباق کے اندر جو مضمون چلتا ہے آگے پیچھے, تو اس مضمون کی تائید کے لیے, اس مضمون کی وضاحت کے لیے, اس مضمون کی تقویت کے لیے, اس مضمون پر استشهاد کے طور پر ایک ہی واقعے کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے, یا واقعے کے مختلف اجزاء کو متفرق طور پر ذکر کیا جاتا ہے. یہاں جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے, تو حضرات مفسرین نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ اوپر مضمون چل رہا ہے دنیا کا مال اور دنیا کی زینت اور دنیا کی چیزوں کے اوپر فخر نہ کرنے کے بارے میں, تو مال دولت اولاد نصب خاندان ان چیزوں پر فخر مت کرو, یہ فخر کرنا بڑی مضمون چیز ہے, بہت بری چیز ہے. دیکھو سب سے پہلا جرم اسی فخر اور تکبر کی وجہ سے ہوا تھا کہ ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے حکم کے مقابلے میں فخر اور تکبر سے کام کیا, تو اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دیا گیا. تو اوپر جو مضمون چل رہا تھا اس مضمون کی مزید تائید اور اس کی وضاحت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا, اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلی معصیت جو وجود میں آئی وہ ابلیس کی طرف سے وجود کے اندر آئی. اللہ کی نافرمانی کرنے والوں نے سب سے پہلا فرد ابلیس ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سجدہ نہیں کیا, اور نافرمانی کی گویا کہ اول معصیت کا آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم آدم کا سجدہ کرو. شروع پاروں کے اندر آپ پڑھو گے یہ سجدہ کرنے کی حکمت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی کمال علمی کے, اور علمی کمالات جب ظاہر ہو چکے تو اس کے سامنے ملائکہ کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا گیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, تم آدم کا سجدہ کرو. اب یہاں ایک زبردست اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی غیر اللہ کا سجدہ کرنا وہ تو بڑی بری چیز ہے اور بری چیز کا حکم کرنا وہ بھی بری چیز ہے. کوئی آدمی شراب پیے بری چیز, اور شراب پینے کے لیے کسی کو کہنا وہ بھی بری چیز. تو غیر اللہ کا سجدہ بری چیز اور غیر اللہ کے سجدے کا حکم دینا وہ بھی بری چیز. تو پھر یہاں پر فرشتوں کو غیر اللہ کا سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو بعض حضرات نے اس کا جواب بہت آسان دیا کہ یہاں پر سجدے سے مراد باقاعدہ سجدہ نہیں ہے جس کو ہم کسی کی عبادت کے طور پر انجام دیں, کہ سامنے والے کی عبادت کرنے بندگی کرنے کی نیت سے اگر ہم اس کے سامنے اپنی زمین اپنی زمین کو پیشانی کو زمین پر رکھ دیں وہ سجدہ یہاں پر مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں سجدے سے مراد کیا شاہی آداب بجا لانا. جیسے کوئی چھوٹا آدمی کسی بڑے کے سامنے جاتا ہے تو آداب پیش کرتا ہے سلام کر کے, تو یہ شاہی آداب مراد ہے. اور شاہی آداب کے لیے تھوڑا بہت جھک جانا یہ اس کے اندر مراد ہے. اس صورت کے اندر جو ہے کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا. اب حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ تھی کہ غیر اللہ کا سجدہ یقیناً بری چیز ہے. لیکن کب؟ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی آدمی غیر اللہ کا سجدہ کرے تب. باقی خود اللہ تعالیٰ ہی حکم دے کہ فلاں کا سجدہ کرو تو اس صورت کے اندر تو اطاعت نہ کرنا یہ بری چیز ہو جاتی ہے. اصل جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کا حکم, غیر اللہ کا سجدہ کبھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا, اس لیے وہ کبھی چیز ہے. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ خود حکم دے دے کہ غیر اللہ کا سجدہ کرو, وہاں اگر تم سجدہ نہیں کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے بری بات ہو جائے گی. تو یہ غیر اللہ کا سجدہ ہے لیکن امر الہی کی وجہ سے سجدہ ہے, اسی لیے اس میں کسی طرح کی کوئی برائی باقی رہتی نہیں ہے. نمبر تین, بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ سجدہ تو دراصل اللہ تعالیٰ ہی کو تھا, اور آدم علیہ السلام کی حیثیت تو محض سجدے کی تھی کہ بھائی ان کی طرف رخ کر کر کے سجدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کر لو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, تمام کے تمام ملائکہ سجدے میں گر پڑے لیکن ابلیس سجدے کے اندر نہیں گرا. یہاں دوسرا اشکال پیدا ہوتا ہے, حکم سجدے کا ملائکہ ہوتا ہے کہ ابلیس نہ کرے اس میں کون سی بری بات؟ تو بات دراصل یہ تھی کہ اس وقت پر ملائکہ کے مجموعے میں ابلیس بھی شامل, ملائکہ کی جماعت میں ملائکہ کے جماعت کے اندر ابلیس کی ایک فرد کی حیثیت سے تھا, اس وجہ سے اس حکم کے اندر ابلیس بھی شامل ہو. ہر حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا اس جدول آدم, یہ سجدے کا حکم تمام مخلوق کو ہے. تو اس وقت کے اوپر جتنی مخلوق موجود تھی ذوی العقول سب کے لیے سجدہ کرنے کا حکم, لیکن ملائکہ کی تخصیص اس لیے کی کہ وہ اشرف ترین اور افضل ترین ہے. کہ جب اشرف ترین افضل ترین مخلوق کو اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کا حکم دے تو مبذول کو تو اس پر بجرد اولا عمل کرنا پڑے گا, اور مبذول کو تو اس کی پابندی ضرور کرنی پڑے گی. بھائی ایک قانون ہے محسن صاحب عمل کرے تو پھر طلبہ تو اس پر بدل گیا اولا عمل کرے. تو افضل ترین مخلوق اس وقت ملائکہ, وہ جب اس قانون کے اوپر عمل کرے تو مقبول مخلوق ابلیس کو تو بدل گیا اولا اس کے اندر عمل کرنا پڑنا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, سب فرشتے اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے, ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سجدہ نہیں کیا. کان من الجن, اب یہ مسئلہ ہے ذرا سمجھنے کا کہ وہ ابلیس جنات میں سے تھا. کیا का मतलब काने निनल जिन का, तो उस पर बहुत लेदे हुई है। अब पहले मुफस्सिर की इबारत देख लो, फिर हम दूसरे हजरात की बातें देखते हैं। जलालुद्दीन महल्ली फरमाते हैं नौम मिनल मलाइका के जितने भी ये जिन थे इबलीस थे, वो मलाइका ही की एक नौ और किस्म है। अब जब इसको मलाइका की किस्म मानेंगे तो हमें फौरन एक दूसरी बात माननी पड़ेगी, क्या कि मलाइका दो किस्म के हैं। आज मलाइका ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने आग से पैदा फरमाया और वो नाफरमानी भी करते हैं, और दूसरे मलाइका वो है जिनको अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया और वो अल्लाह ताला की बिल्कुल नाफरमानी नहीं करते। अगर जलालुद्दीन महल्ली रहमतुल्लाह का ये कौल लिया जाए तो इस सूरत में फौरन मलाइका की दो किस्म करनी पड़ेगी, एक मलाइका नारी, दूसरे मलाइका नूरी। और मलाइका नारी अल्लाह की नाफरमानी भी करते हैं और मलाइका नूरी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। ये दो किस्म माननी पड़ेगी। लेकिन इस तफसीर के बारे में इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है, इब्ने कसीर के अल्फाज मुलाहजा फरमाइए, फरमाते के इस रिवायतों में इब्लीस की असल मलाइका से बयान की गई है, उन रिवायात का गालिब हिस्सा इसराइली रात के कबीले से है, ये इमाम इब्ने कसीर फरमाते। और जिनने बहुत गौर फिक्र और एहतियात के साथ उन रिवायतों को कबूल करना चाहिए। आगे इब्ने कसीर फरमाते उनमें से सात चीजों तो यकीनन झूठ है, क्योंकि कुरान उनकी साफ साफ तकजीब करता है। इसीलिए अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली ने भी रिवायत नकल की। इस रिवायत पर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह का ये तबसरा है कि अक्सरियत इस तरह की रिवायत इसराइलियात में से और बहुत सी बातें उसमें से झूठ के कुबेल से है। इसीलिए इसको कहना काने मिनल जिन की लहुम नौ मिनल मलाइका, ये अक्ल से दूर बात है, अक्ल इसको कबूल करती नहीं। फल इस्तिस्नाउ मुत्तसिलुन, अगर वहदत हकीकी मुराद ली जाए तो इल्ला इब्लीस से इस्तिस्ना मुत्तसिल हो जाएगा, और तगायुर वक्ती मुराद दिया जाए तो इस्तिस्ना मुंकतिअ हो जाएगा। ये तो हो गई एक रिवायत काने मिनल जिन के मुतालिक जो खुद इन्होंने नकल फरमाई। वो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से मनकूल है कि काना मिनल जिन का क्या मतलब। वो फरमाते हैं कि जिन का मतलब है जन्नत का खाजिन, खाजिनुल जन्ना, और उसको जो जिन कहा गया कैसे का जैसे के लोगों की निस्बत शहरों की तरफ कर दी जाती है, मक्का के रहने वाले को मक्की, बसरा के रहने वाले को बसरी, सूरत के रहने वाले को सूरती। इस तरह चूँकि ये जन्नत का खाजिन था इसीलिए कहा गया कान मिनल जिन, अई मिनल जन्नत, जिन माखूज़ जन्नत से, गोया कि ये इबलीस जन्नत का खाजिन था। गोया कि अल्लाह ताला ने इबलीस को दौरे कदीम के अंदर इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया था कि आसमान और दुनिया के कामों का वो मुतब्बिर था, बड़ी तदबीरी करता था, और जितने फरिश्ते दुनिया में रहते थे उन तमाम का वो रईस था, और मलाइका के जमात में शामिल था, सबसे ज्यादा इल्म वाला था, आलमुल मलाइका था। लेकिन वो अपने इल्म और अपनी रियासत के ऊपर फूल गया, और फूलने की वजह से उसने जो है अल्लाह ताला के हुक्म के सामने तकब्बुर करके उसने अल्लाह ताला के सामने के हुक्म के सामने सिजदा नहीं किया। इसके बाद आगे ये रिवायत मुफस्सिरीन ने नकल की है कि देखो ये आलमुल मलाइका था, इसीलिए रिवायत में है कि वो आबदुल मलाइका था, ملائکہ میں بڑا عبادت گزار، جہاں تک کہ پوری نور زمین کے اندر ایک بالش کے برابر جگہ ایسی نہیں جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا. عبد الملائکہ، اعلم الملائکہ، رئیس الملائکہ، مدبر السماوات والارض، حاضر الجنہ، اتنے سارے اوصاف ہونے کے باوجود اس کے اندر تکبر کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس نے پورا نہیں کیا اور اس کو بھگا دیا گیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ جس انسان کے اندر تکبر کا وصف ہوتا ہے اس سے توبہ کی امید بہت کم ہوتی ہے. وہ آدمی سدھرتا نہیں ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تکبر اس کی توبہ کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے. آگے حضرات مفسرین لکھتے ہیں، اگر کسی آدمی کے اندر دوسری نوع کے گناہ ہو تو امید ہے کہ قائب ہو کر صحیح راہ پہ آ جائے گا، لیکن تکبر ہمیشہ گناہ کے راہ میں مانع بنتا ہے. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوئی کان من الجن کے بارے میں. ایک تیسری روایت، بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ کان من الجن کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کے خاندان کا نام جن تھا، اس کی یہ جو کان من الجن نسبت ہے یہ قبیلے والی نسبت ہے، اور قبیلے کی نسبت کی طرف اس کو منسوب کر کے کہا گیا کان من الجن، کان من الجن. ففصق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم سے خروج اختیار کر لیا. فسق کہتے ہیں کسی چیز کا نکل جانا. فسق، فسقت القشرۃ عن لبها، گودے کے اوپر سے چھلکا نکل جائے، آنکھ کے اوپر سے چھلکا نکال ڈالو اور گودا سامنے آ جائے، اس کے لیے ففسق کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نکل کر، فرما برداری سے نکل کر کے اس نے نافرمانی اختیار کر لی. ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم سے خروج اختیار کر لیا اور جو ہے اس نے سجدہ کرنا ترک کر دیا. افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. اس کی اولاد کے سلسلے میں بڑی لمبی تفصیل ہے. دیکھو حضرت والا دھامی نور اللہ مرکزہ نے عجیب نقطہ لکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں شیطان کے اندر بڑی خوبیاں تھی، وہ عابد تھا، عالم تھا، عارف باللہ بھی تھا. تین اینڈ کے اندر تھے، عالم، عابد، عارف باللہ. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو عالم ہونا تو مفسرین لکھتی ہے کہ عالم الملائکہ تھا، عبد الملائکہ تھا، یہ بھی تفسیری روایتوں سے ثابت ہے. البتہ اس کا عارف باللہ ہونا یہ حضرت کا اجتہاد ہے، الہام ہے ان کا. عجیب بات فرمائے، اس کا عارف باللہ ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا ہے تو اس عین اس وقت کے اوپر اس نے اللہ کے سامنے درخواست پیش کی، ربی انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت کے دن تک کے لیے مہلت چاہتا. اب ایک سیدھا سادہ فلسفہ ہے، کسی آدمی کے اوپر کوئی عتاب ہو، کوئی غصہ ہو، جیسے محترم صاحب کسی طالب علم پر غصے ہو، ناراض ہو اور اس کا اخراج کر رہے ہو، اس وقت پر تو وہ چپ چاپ نکل جاتا ہے، این اس وقت کے اوپر وہ کوئی درخواست پیش کرتا نہیں، گرم سے ہمرے کوئی کہوائی نہیں. ایسے موقع کے اوپر انسان کوئی درخواست پیش کرتا نہیں، مزاج کی گرمی کو دیکھ کر کے. ہاں جب مزاج میں اعتدال ہو، ٹھنڈک ہو، تب جا کر کے وہ درخواست پیش کرنے کی جرأت کرتا ہے. لیکن ابلیس نے عین اس وقت پر جب اللہ کی بارگاہ سے اس کو نکالا جا رہا ہے اور اس کو آسمانوں سے دور کیا جا رہا ہے، ملعون کیا جا رہا ہے، عین اس وقت پر اس نے درخواست پیش کی اللہ تعالیٰ کو. اسی وقت کے ہوتا ہے، وہ جانتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات انفعالات سے پاک ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نکال لے ہو تو ایسا غصہ اور جلال ہو کہ کسی کی بات نہیں سنے، یا اللہ تعالیٰ خوش ہو تو ایسا ہو کہ اس کی یہاں سب ادھر کا ادھر ہو جائے. جو انفعالات سے عام انسانوں کو سابقہ پڑتا ہے ذات باری سبحانہ و تعالیٰ ان انفعالات سے پاک ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانتا تھا, عارف باللہ تھا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ عین نکالے جانے کے وقت پر اس نے اللہ کے سامنے درخواست پیش کی اور اس کی درخواست معمولی تغیروں کے ساتھ منظور بھی کر لی گئی. یہ عارف باللہ ہونے کی اس کی دلیل. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ تین عین تھے, آج کے چوتھا عین ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتا. چوتھا عین کیا؟ عاشق باللہ بھی ہوتا. اس لیے کہ عاشق کس کو کہتے؟ وہ اپنے معشوق کے ہر حکم کے اوپر پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے, چاہے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے, معشوق کی طرف سے جو اشارہ ہو وہ اس کو پورا کر ڈالے, چاہے عقل کے موافق ہو, عقل کے خلاف ہو, ممکن ہو, مال ہو, کچھ بھی ہو. عاشق اور معشوق کا رشتہ یہی ہوتا ہے. تو کہا کاش کے چوتھا عین اس کے اندر ہوتا تو یہ غلطی میں مرتکب ہو, غلطی میں نہ پڑتا. چلو